الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید اگرچہ بڑی مختصر سی کتاب ہے لیکن پھر بھی ایک عام آدمی کے لیے پوری کتاب کو پڑھنا، اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا اور ہر وقت اس کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے. اس لیے اس کے بعض حصے ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کی تعلیمات کے جامع ہیں اور تھوڑے الفاظ میں وہ بنیادی تعلیمات جمع کر دی گئی ہیں، جن کو ہر وقت یاد رکھنا، ہر وقت یاد رکھتے رہنا، ہر وقت دہراتے رہنا تزکیے کے لیے بھی اور قرآن مجید کے راستے پر چلنے کے لیے بھی ضروری ہے. ان کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے. ان میں آخری صورتیں تو خاص طور پر اہم ہیں، اس لیے کہ وہ نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں. سورہ الکوثر 3 آیات پر مشتمل ہے اور سورہ البقرہ 286 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے کسی کی اہمیت کم نہیں ہے. سورہ الکوثر کے 3 آیات میں بھی تعلیمات کا اور معانی کا اتنا سمندر بند ہے کہ آدمی جتنا بھی غور کرتا جائے وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہی حال سورہ البقرہ کا بھی. وہ حصے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائے، جن کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، جن کی آپ نے ترغیب دی کہ لوگ یاد رکھیں اور بار بار پڑھیں، ان میں سے ایک بڑا اہم حصہ آیت الکرسی ہے. ہر مسلمان کو تقریباً آیت الکرسی یاد ہونا چاہیے، ہوتی ہے. 5 وقت کی نمازوں کے بعد بھی اس کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. صبح اٹھ کر، رات کو سوتے ہوئے، مختلف اوقات میں، اور آپ نے اس کو قرآن مجید کی ساری آیات کا سردار قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کے مثل مجھے کوئی اور چیز نہ مجھ سے پہلے دی گئی نہ اب دی گئی. قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. سارے احکام اور ساری اخلاقی تعلیمات اور ساری ہدایات اسی ایک بنیادی دعوت کا بیچ کا کی مختلف شاخیں ہیں، اس بنیادی دعوت کے مختلف حصے ہیں. یہ وہ کلمہ طیبہ کا بیج ہے کہ جس سے پھر درخت اگتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں، پتے پھول بنتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں. لیکن بنیادی دعوت یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، صرف اسی کو اپنا رب مانو اور اس کی بندگی کرو. اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ سمجھنے کی جسارت تو کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، اس لیے کہ خالق تو ایک ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، اور کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے کہ مخلوق کے ذہن اور فہم سے یہ تصور بھی کر سکے کہ خالق کیا ہو سکتا ہے. آدمی تو کسی چیز کو اسی طرح جانتا ہے جس سے وہ خود جانتا پہچانتا ہے، جن کو تجربے میں آتی ہیں، مشاہدے میں آتی ہیں، اور جن کو بیان کرنے کے لیے اس نے اپنی زبان بنائی ہے. اگر ایک اندھے کو یہ بتانا چاہے کہ کالے رنگ کیسا ہوتا ہے اور ہرا رنگ کیسا ہوتا ہے تو یہ بڑا مشکل کام ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات جو اس کی اپنی ہیں، ان کی تہ تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے جو اس کے بندے ہیں اور کائنات سے جس میں ہم رہتے ہیں کس نوع کا تعلق رکھتا ہے، یہ اس نے قرآن مجید میں جگہ جگہ تقریباً ہر صورت میں ہر 2-4 آیات کے بعد اس کو بیان فرمایا، اس لیے کہ اسی پر تو سارے دین کا انحصار ہے، اور بعض جگہ ان کو جمع بھی کر دیا ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی معرفت کو جمع کیا گیا ہے انہی میں سے ایک حصہ آیت الکرسی کا ہے. اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا خزانہ ہے اور اس کی کنجی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری قرآنی آیات کی سردار ہے، ان سب میں نمایاں. میں آج آپ کے سامنے اسی کے مطالب پر روشنی ڈالوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. جب اللہ کا لفظ قرآن مجید نے بولا تو یہ لفظ اس کے مخاطبین کے لیے کوئی اجنبی لفظ نہیں تھا, اور اللہ کا لفظ بولتے ہی سے ایک تصویر تو ذہن میں اس کے آ گئی تھی کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جس کی معرفت قرآن مجید ہمارے سپرد کرنا چاہتا ہے. اگر ہندو کے سامنے ایشور کا لفظ بولیں اس کے ذہن میں بھی ایک تصویر آئے گی, ناقص آئے گی, شرک کے ساتھ آلودہ آئے گی, لیکن ایک تصویر آئے گی. عیسائی کے سامنے گاڈ کا لفظ بولیں تو اس کے ذہن میں بھی ایک تصویر آئے گی, وہ بھی ناقص آئے گی, شرک سے آلودہ آئے گی, لیکن ایک تصویر آئے گی. اسی طرح قرآن مجید کے جو پہلے مخاطب تھے ان کے سامنے بھی جب اللہ کا لفظ بولا گیا تو ان کے ذہن میں بھی ایک تصویر موجود تھی کہ اللہ کون ہوتا ہے. ناقص تھی, شرک سے آلودہ تھی, لیکن ایک تصویر تھی جو پوری غلط نہیں تھی. اور مسلمان جو کہ پورا قرآن مجید پڑھ چکا ہے اس کو تو اللہ کا لفظ سنتے ہی سے وہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی. چنانچہ ہو اللہ ہو, وہ اللہ ہے, یہ کہنا بھی اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان اور اس تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. کفار قریش اس بات کو جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے, چنانچہ خالق کی حیثیت سے اسے مانتے تھے, اس میں کسی کو وہ شریک نہیں سمجھتے تھے کہ پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک ہے. وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس کا حکم کائنات میں چلتا ہے. چنانچہ قرآن مجید پوچھتا ہے کہ پانی کس نے برسایا, کہیں گے اللہ نے. کھیتی کون اگاتا ہے, جواب دیں گے اللہ نے. آسمان و زمین کو کون تھامے ہوئے, کہیں گے اللہ نے. چنانچہ یہ سوالات جب اپنے مخاطبین سے کرتا ہے تو وہ جانتا ہے اس کو جواب یہی دیں گے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ حکم چلانا کے لیے وہ اکیلا نہیں چلا سکتا, یہ نہیں چلاتا, اور اس نے اپنے بے شمار نائبین مقرر کر کے ان کے سپرد اپنے اختیارات کر دیے ہیں, کچھ واسطے مقرر کر دیے ہیں, اختیارات کو تقسیم کر دیا ہے, اور کائنات کو چلانے میں اب کئی لوگ کئی چیزیں شریک و سہیم ہیں. لیکن وہ اللہ کہنے سے اس حد تک وہ بھی اتفاق رکھتے تھے. اسی طرح اور مذاہب میں بھی ایک بالا تر, سب سے بالا تر خالق, یہ مشترک عقیدہ ہے نسل انسانی کا. اور خالق ہونے کی حیثیت سے کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ خلق میں بھی کوئی شریک ہے اس کے ساتھ. یہ تو کوئی انکار کر سکتا ہے کہ نہیں خالق ہے ہی نہیں, لیکن خالق ہونے کی حیثیت سے اس میں کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ خالق جو ہے وہ ایک ہی ہے. چنانچہ یہ تو پھر قرآن مجید نے آ کر اس کی وضاحت کی کہ خالق بھی وہی ہے اور حکم بھی صرف اسی کا چلتا ہے, تدبیر بھی وہی کرتا ہے, اختیارات بھی سارے اسی کے پاس ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ کسی کا نیازمند نہیں ہے, سب اس کے محتاج ہیں, ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے. کوئی ذرہ برابر حصہ کائنات میں, کوئی ایک پتہ, کوئی ایک ذرہ اس کی خدائی سے باہر نہیں ہے. اور اگر خالق وہ ہے جس کے معنی وہ ہمیشہ سے ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ساری چیزیں تو مخلوق ہیں اور ایک ہی خالق ہے, تو خالق کو تو مخلوق سے پہلے ہونا چاہیے. اسی لیے یہ سوال جب لوگ کر کے پہنچتے تھے حضور نے منع فرمایا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, یہ لامتناہی سوال ہے. فرمایا کہ یہاں پر رک جاؤ, اس لیے کہ بہرحال خالق ہوگا پھر کوئی اس کو پیدا کرنے والا تو نہیں ہو سکتا, پھر وہ خود مخلوق بن جائے گا, پھر خالق کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو. تو خالق تو وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہو, اور جس کو ہر چیز کا علم ہو, اور جس کو جو اپنی مخلوق کے اوپر ہر لحاظ سے حاوی ہو. تو اللہ کا لفظ کے بارے میں قرآن مجید نے پھر اس بات کو جگہ جگہ واضح کر کے صاف کر کے بیان فرما دیا ہے. اور مسلمان جو قرآن جانتا ہے اللہ کا لفظ بولتے ہی اس کے ذہن میں یہ پوری معرفت کا خزانہ نمایاں ہو جاتا ہے. جو نہیں مانتے وہ بھی گاڈ, ایشور, خدا, اللہ اس نام سے ایک حد تک حقیقت تک پہنچتے ہیں, لیکن اس حقیقت میں نقائص ہیں اور وہ کامل عقیدہ نہیں ہے, اللہ کی معرفت مکمل نہیں ہے, بہت ساری گندگیوں سے اور شرک کے ساتھ وہ آلودہ ہے. چنانچہ اب آگے بیان جو چلتا ہے وہ دراصل اس کی ذات کو, اس کی صفات کو, اس کی اختیارات کو, اس کی خدائی کو ان ساری آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے ہے کہ انسانی ذہن نے ایجاد کر کے اس کے ساتھ لگا دی. فرمایا لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ کے لفظ کو اگر ہم تفصیل سے بیان کرنا چاہیں تو بہت ایک پوری تقریر و درس اس کے اوپر ہو سکتا ہے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کتاب بنیادی اصطلاحوں میں الہ کے اوپر ایک پورا باب لکھا ہے جس میں پورے اس کے معنی کھول کر بیان کر. اس کا کوئی اردو ترجمہ ممکن نہیں ہے جو صحیح ترجمہ ہو. خدا سے بھی ترجمہ کیا گیا ہے, معبود سے بھی کیا گیا ہے, حاکم سے بھی کیا گیا ہے. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ترجمے میں بعض جگہ معبود ترجمہ کرتے ہیں اور بعض جگہ حاکم کرتے ہیں سیاق اور سباق کے لحاظ سے. لیکن جو چیز اس کے اندر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہے کہ جس کے پاس سارے اختیارات ہیں, اسی لیے حاکم سے ترجمہ ہوتا ہے. وہ انسان کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے اور صرف وہی کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اس کے اندر ایک نسبت جو ہے وہ محبت کی اور شیفتگی کی اور پرستش کی پائی جاتی ہے. چنانچہ ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں کہ مجھے اس سے والہانہ محبت ہے. یہ والہانہ کا لفظ جو ہے یہ الہی سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بالکل دل سے پوری محبت اسی کے ساتھ ہے. تو پھر جس سے محبت ہے اس کی آدمی پرستش کرتا ہے اور اپنی پوری جذبات عقیدت کے اور محبت کے اس پر نچھاور کر دیتا ہے, اس کے پاؤں چومتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, اسے گلی میں جاتا ہے, اس کے خیال میں لگا رہتا ہے, اسی کا دھیان لگا رہتا ہے, اسی کا نام زبان پہ ہوتا ہے. یہ سارے محبت کے مظاہر ہیں کہ جو انسان سب جانتا ہے کسی انسان سے محبت ہو جائے تو یہ کیفیت انسان کے بارے میں ہوتی ہے. کسی مکان سے محبت ہو جائے تو ہر وقت مکان ذہن میں رہتا ہے. دولت سے ہو جائے ہر وقت دولت کا نام زبان پہ ہوتا ہے, اسی کا ذکر فکر ہوتا ہے, اسی کی محبت. اس کے لیے آدمی سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے. تو الہ دراصل وہ ہے کہ جس سے آدمی اس طرح وابستہ کر لے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرے, کسی کی غلامی اختیار نہ کرے, کسی کی پرستش نہ کرے, اور کوئی یہ حیثیت نہیں رکھتا اس کائنات میں جو اللہ کے علاوہ الہ ہو. یہیں پر اگر بات ختم ہو جاتی تو بھی شرک کی ساری آلودگیاں ختم ہو جاتی, اور اسی لیے کلمات وہ اسی پر مبنی ہے کہ لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر توحید مکمل ہو جاتی ہے. لیکن قرآن مجید نے اللہ کی معرفت کو پورا پورا ہم تک پہنچانے کے لیے پھر اس کی مزید تشریح فرمائی آگے چل کے الہ کی. فرمایا الحی القیوم, وہ زندہ ہے اور وہ قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے. ان دونوں الفاظ کو بھی ذرا ہم الگ الگ دیکھیں تاکہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی صفات کی معرفت ہم کو پوری طرح حاصل ہو. زندہ تو میں اور آپ بھی ہیں, ہم سب زندہ ہیں, پودے بھی زندہ ہیں, جانور بھی زندہ ہیں, اور قرآن مجید کے لحاظ سے ایک قسم کی زندگی تو آسمان اور زمین اور پتھر اور پہاڑ سب میں, سب کلام کرتے ہیں, سب سے بات ہوتی ہے اللہ کی. جانور بھی کلام کرتے ہیں, چیٹیاں بھی بولتی ہیں, ہدہد بھی بولتا ہے, پرندے بھی بولتے ہیں. یہ سب چیزیں تو قرآن مجید سے اور احادیث سے ثابت ہیں. لیکن یہاں پر جب اللہ کے لیے حج کا لفظ استعمال ہوا اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ تو وہی زندگی کا سرچشمہ ہے. میں نے خود اپنے آپ کو زندگی نہیں بخشی, میں جب پیدا ہوا تو میں اپنے آپ کو زندگی, اب میں زندگی دینے کی حیثیت میں نہیں تھا. اب میں دیکھ سکتا ہوں, سن سکتا ہوں, سوچ سکتا ہوں, زندگی کی ساری علامات میرے اندر موجود ہیں, جسم بھی میرے پاس ہے, لیکن اس وقت تو میں اس پوزیشن میں نہیں تھا. اس طرح کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خود سے زندگی حاصل کر لی, تو وہ تو خود سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا, اس کو موت نہیں آئے گی. حج لا یموت, یہ لا یموت جو ہے یہ حج کی تشریح کرتا ہے کہ سب ہر زندہ چیز کے اوپر موت کو طاری ہونا ہے, اس کو فنا ہونا ہے. کل من علیہ فان, ہر چیز فنا ہونے والی, کل شئین حالک, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے, الا وجہ, سوائے اس کے چہرے کے, اس کی ذات کے. کہیں چہرہ کہا, کہیں ذات کہا, کہیں کچھ اور کہا, لیکن یہ ایک مطلب یہ کہ سوائے اس کے ہر چیز کو فنا ہے. اس معنوں میں وہ حی ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, اور کوئی ایسا نہیں ہے. لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے. الہ کے اندر یہ معنی, اب یہ لا الہ کی تشریح ہو رہی ہے, وہ حی ہے اور اس کے علاوہ کوئی حی نہیں ہے, اور ہر ایک کو زندگی اس سے ملی ہے, اس سے کسی کو نہیں ملی ہے. اور جس کے پاس جو جیسی جس طرح کی بھی زندگی ہے, اس مخلوق میں سے جو ہم واقف ہیں, وہ خدائی کائنات تو بڑی وسیع ہے, کوئی نہیں جانتا اس میں کتنی مخلوق ہے کیسی مخلوق ہے, لیکن اس کو جہاں بھی کوئی زندگی ہے کوئی وجود ہے, اس کے معنی دراصل اب تو ہو گئے تخلیق سے, اس لیے کہ خلق کرنا ہی زندگی بخشنا ہے. جیسے ہی اس نے ایک معنوں میں جیسے ہی اس نے پیدا کر دیا وجود میں لے آئے, جو چیز معدوم تھی موجود ہی نہیں تھی وہ ایک دم وجود میں آ گئی تو وہ زندہ ہو گئی. وہ زندگی پتھر کی طرح زندگی ہو یا انسان کی طرح زندگی ہو لیکن باب زندگی ہے. تو آپ غور کریں تو دراصل اس میں خالق کا تصور بھی یہاں پر موجود ہے, جو خلق کرتا ہے وہ زندگی. آپ کہیں تصویر تو ایسی بنائی کہ اس میں جان ڈال دی, مصور کے بارے میں ہم جملہ بولتے ہیں نا, ایسی تصویر بنائی کہ اس میں جان ڈال دی, تصویر بات کرتی ہے, حالانکہ تصویر تو بات نہیں کرتی, کوئی زندگی نہیں ہے. ویسے تصویر کے وہ جاندار ہو گئی, اس طرح پتھر بھی جاندار ہے, چاند ستارے بھی جاندار ہیں. تو یہ ان سب کو دراصل اس کے معنی پر حج کے معنی یہ کہ خالق بھی وہی ہے اور وہی پیدا کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, یہ بات بھی واضح اور صاف ہو گئی کہ وہی ہے سب کچھ. پھر فرمایا کہ القیوم, قیوم بھی وہ ہے کہ جو اپنے بل پر قائم ہو اور ہر ایک اس کے دم سے قائم, دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی اور چیز کا وہ محتاج نہیں ہے کہ قائم رکھے. میں تو اس کا محتاج ہوں کہ میرا دل دھڑکتا رہے تو میں قائم رہوں گا, میرا دل آج دھڑکن چھوڑ دے میں ختم ہو جاؤں گا. میرا وجود اس پر قائم ہے کہ یہ سانس آتی رہے اور جاتی رہے, یہ سانس آج رک جائے تو میرا ختم ہو جائے گا. یہ آسمان و زمین اس لیے قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تھامے ہوئے, وہ زمین میں ذرا سی حرکت ہوتی ہے زمین یوں ڈولنے لگتی ہے زلزلہ آ جاتا ہے, اور دنیا کے اندر ستارے جو ہیں وہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور زمین کی طرف بھی آتے ہیں, فضا میں پھٹتے ہیں پھیلتے ہیں. کوئی چیز اپنے دم سے قائم نہیں ہے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے دم سے قائم ہے, اور خود قائم ہی نہیں ہے بلکہ اسی کے دم سے ہر چیز کا قیام بھی ہے. اگر وہ قیام نہ دے کسی کو تو وہ قائم نہیں رہ سکتی. چنانچہ فرمایا کہ آسمان و زمین کو وہ تھامے ہوئے ہے, اگر وہ ان کو چھوڑ دے تو یہ سب پھسل جائیں گے اور سب اپنی جگہ سے چھوٹ جائیں گے. جب وہ آسمانوں پر اپنی بندش ڈھیلی کر دے گا تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, وہ پہاڑوں پر سے اپنی بندش ڈھیلی کر دے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ریت کی طرح بہنے لگیں گے. جہاں اس کا ارادہ نہیں ہوگا وہ چیز قائم نہیں رہے گی. یہ حی اور قیوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت بیان کی ہے, کیونکہ انسان نے یہ چیز دیکھی نہیں, وہ جانتا نہیں اس کو, اس لیے اس کے لیے اس کا پورا تصور کرنا تو بڑا ہی مشکل کام ہے. کیسے سمجھے کہ آخر حی اور قیوم کیا ہوتا ہے؟ جو بھی مثال ہوگی ناقص ہوگی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو فرمایا کہ لیس کمثلہ ہی شے, اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. جیسا وہ حی ہے اس طرح کا کوئی حی نہیں, اس طرح کا وہ قیوم ہے اس طرح کوئی قیوم نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ مثالیں دیتا ہے, اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں مثالیں دیتا ہے اپنے بارے میں, بتاتا ہے کہ میں ایسا ہوں, میرے ہاتھ ہیں, میں دیکھتا ہوں, میں سنتا ہوں, یہ ساری چیزیں اس نے بیان فرمائی. یہی مثالیں ہی ہیں, اس کا سننا نہ ہمارے سننے کی طرح ہے, نہ اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح ہے, نہ اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہیں, لیکن اس نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے. تو میں بھی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ ایک ناقص سا اور نامکمل سا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حی اور قیوم کیا چیز ہے. مثلا آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے اور اپنے ذہن میں آپ اس پورے ہال کا نقشہ قائم کریں. جب آپ ذہن میں نقشہ قائم کریں گے کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مائک لگا ہے, بجلی ہے, ایک آدمی بول رہا ہے, آپ کے ذہن میں اب یہ حال خلق ہو گیا, تخلیق ہو گئی. آپ کو اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی تخلیق کرنے میں کہ آپ اینٹ پتھر سے ہی سارا مکان بنائیں تو حال بنے گا, نہیں, وہ حال تو آپ کے ذہن میں بن گیا. آپ کے ایک کلمہ کن سے یہ حال جو ہے آپ کے ذہن میں قائم ہو گیا, اور یہ اسی وقت تک قائم ہے جب تک کہ آپ اس کو قائم رکھیں. جہاں آپ نے توجہ اس سے ہٹائی اور یہ حال غائب ہو جائے گا. یہ ایک ناقص سی مثال ہے, اگر آپ کو اونگ آ جائے گی تو ختم ہو جائے گا یہ پورا کارخانہ جو آپ نے ذہن میں تخلیق کیا ہے. اگر آپ سو جائیں تو پورا ہی کارخانہ ختم ہو جائے گا. اور اس حال میں آپ ایک وقت ہر جگہ موجود ہیں, اس لیے کہ جو آپ کے ذہن میں یہ حال موجود ہے جس میں جو آدمی بیٹھا ہے جو چیز ہے سب میں آپ ایک وقت ہر جگہ موجود ہیں اور کہیں بھی نہیں ہیں آپ. یہی بات ہوئی نا کہ آپ کہیں بھی حال میں موجود نہیں ہیں, لیکن آپ ہر جگہ ہر چیز آپ کے سامنے ہے، ہر نقشہ آپ کے سامنے ہے، ہر انسان آپ کے سامنے ہے، لیکن کیونکہ آپ انسان ہیں اس لیے اس میں آپ کو دقت پیش آئے گی. یہ ایک ناقص سی مثال آپ میں نے آپ کو دی. اس کے معنی نہیں کہ اللہ کوئی دماغ ہے، کوئی اس کا ذہن ہے، ہم کوئی خیالی چیز ہیں. فلسفوں نے تو اس میں بڑی بحثیں کی ہیں، لیکن یہ کہ صحیح بات یہ ہے کہ بس سمجھنے کے لیے اپنی زبان میں کہ ہم اللہ سے ہمارا کیا تعلق کیا ہے. اسی لیے اس نے بعد میں بیان فرمایا کہ اللہ تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی. اس لیے کہ اگر اس کو اونگ، جس طرح انسان اونگ جاتا ہے تو اونگتے ہی سے تو اگرچہ وہ زندہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساری چیزیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور نہ اس کو نیند آتی ہے. تو اگر وہ اونگ جائے اور وہ غافل ہو جائے اپنی تخلیق سے تو زندگی کا اثر چشمہ بھی سوکھ جائے گا اور کوئی چیز قائم نہیں رہ سکے گی. میرے ذہن میں جو نقشہ میں نے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، ناقص کا نقشہ، اگر مجھے اونگ آ جائے، مجھے نیند آ جائے تو نقشہ درم برم غائب ہو جائے گا، درم برم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی تو ہر وقت وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، ہر وقت اس کے دم سے قائم ہے، اس کے ارادے سے قائم ہے. جو وہ ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. فعال لما یرید، اور انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا کام تو ایسا ہے کہ کسی چیز کا ارادہ کرے اور کہتا ہے کہ ہو جاؤ، وہ ہو جاتی ہے. تو یہ دراصل اس میں اس کے نقص پیدا ہوتا ہے. اور بہت سارے باطل عقائد بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کیے اور 7 دن اس نے آرام کیا. یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، اور بھی ہندوؤں کے ہاں، مشرکین کے ہاں ایسے بہت سارے عقائد موجود ہیں جو خدا کو ان کو خدا مانتے ہیں، جو سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور اس کے حی اور قیوم ہونے میں کوئی بھی نقص نہیں ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ہر وقت اسی کے دم سے قائم ہے، ہر وقت اسی کا حکم چل رہا ہے، ایک لمحے کو بھی وہ اس سے غافل نہیں ہوتا، ایک لمحے کو بھی کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، کسی ایک گوشے میں بھی نہیں کر سکتا. اس لیے جب یہ بات آتی ہے کہ ایک ایک پتہ جو ہے وہ اس کے حکم سے حرکت کرتا ہے، بعض دفعہ انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ اربوں اور کھربوں پتے دنیا کے اندر، کیا ہر پتے کے بارے میں وہ جانتا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں انسان پر قیاس کر کے، وہ انسان تو نہیں ہے. ایک ذرہ بھی جو ہے اس کے علم سے باہر نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ درخت سے کوئی ذرہ گرے، کوئی خشک ہو، کوئی تر ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، اندر ہو، پہاڑوں میں ہو، وہ اس کے علم میں ہے اور کتاب مبین کے اندر موجود ہے. یہ اسی صورت میں موجود ہے جب ہر چیز اس کے دم سے قائم ہو، اور اس کو اس طرح قائم ہو کہ نہ اس کو اونگ آتی ہو نہ نیند آتی ہو. تو ہر وقت آدمی جو ہے اسی کا محتاج ہے، اور اس لیے کسی لمحے بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. پھر فرمایا اس سے آگے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. عربی کا لفظ ہے جس کو کہ حرف جر کہتے ہیں، انگریزی میں پریپوزیشن کہتے ہیں، وہ لا ہے. لا کے معنی ہوتے ہیں واسطے، اور لا ہوتے ہیں ملکیت کے لیے بھی. گویا ہر چیز اس کی مملوک ہے، اور یہ نہیں کوئی استثنا نہیں کیا کہ کوئی پتا یا ریگستان کا ذرہ یا کوئی جانور یہ اس کی مملوک نہ ہو، یا کوئی میرا خیال یہ اس کی مملوک نہ ہو، یا میرے افعال اس کے مملوک نہ ہو، بلکہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ اس کی ملکیت ہے. جب ہم نے ملکیت تو اس کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اسی وہی وجود میں لایا ہے، اسی نے زندگی بخشی ہے، اور وہی اس کو تھامے ہوئے، اسی کے ارادے سے اس کا وجود ہے، اس کے ارادے سے اس کی بقا ہے، اس کے ارادے سے اس کی حرکت ہے، اس کے ارادے سے اس کی زندگی ہے. تو اس کی ملکیت تو ہوئی، جہاں اس نے ارادہ ہٹایا وہ چیز تو ختم ہو جائے گی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر ہر چیز اس کی ملکیت تو خود بخود ہو گئی. لیکن یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ یہ تو ایک ایسی جملہ ہے جو قرآن مجید میں کئی جگہ دہرایا گیا ہے، اور یہ جملہ توحید کے بیان کے لیے کافی ہے. جس طرح قرآن مجید کا یہ جملہ کہ الحمدللہ رب العالمین بھی توحید کے بیان کے لیے کافی ہے، کہ جہاں جو کچھ بھی ہے اس کے لیے خوبی اور تعریف کا سزاوار جو ہے حمد کا وہ اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح جو چیز بھی ہے وہ اس کی مملوک ہے. تو مملوک کا کہہ پہلا کام تو ایک مالک کی بن کر رہے, اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے, جو کچھ مالک نے دیا ہے اس کو امانت سمجھے اور اس امانت کو مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرے, اور یہ سمجھے کہ مالک جب چاہے اپنے مملوک کو اپنی مٹھی میں پکڑ کے واپس بلا سکتا ہے اور جب چاہے مملوک سے حساب مانگ سکتا ہے کہ تم نے میری ملکیت تو کیا کیا. میں خود بھی مملوک ہوں, میری آنکھ بھی مملوک ہے, کان بھی مملوک ہیں, ہاتھ بھی اس کی ملکیت ہیں, پاؤں بھی اس کی ملکیت ہیں, دماغ اور خیال بھی اس کی ملکیت ہیں, اور ان میں سے ہر چیز کے بارے میں اس پوچھ سکتا ہے کہ تم نے میری اس بخشی ہوئی ملکیت کے بارے میں کیا کیا. اس کا معنی ہے کہ ملکیت جو ہے, مملوک جو ہے, وہ تو مالک کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے, مسئولیت بھی اس کے اندر آ گئی. اور اس کے معنی پھر اس سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسی سے, کیونکہ زندہ وہ ہے اس لیے ساری فقیری اور محتاجی اسی کے لیے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آدمی سمجھے کہ میری حاجت کہیں اور سے پوری ہو سکتی ہو اور ایسے ذرائع سے ہو سکتی ہے. مثلا ایک مملوک ڈاکٹر جو ہے وہ نسخہ لکھ کے آپ کو شفا دے سکتا ہے, لیکن وہ ڈاکٹر تو خود مملوک ہے, اور وہ دوا جو اس نے سفید پاؤڈر آپ کو دیا ہے وہ بھی خدا کی ملکیت ہے, اور اس دوا کے اندر جو تاثیر ہے شفا کی وہ بھی اس کی ملکیت ہے, اور اس کے بعد دوا نے اگر جا کر کام کیا تو یہ اسی کے حکم سے کیا. تو صحیح معنوں میں تو آدمی بظاہر کوئی ذریعہ نظر آئے, سبب نظر آئے, بظاہر سبب نظر نہ آئے, ہر چیز میں جو بھی آدمی کو ملتا ہے اسی سے, کسی اور سے مانگنے کا, کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کا, کسی اور سے ڈرنے کا, کسی اور سے محبت کرنے کا, کسی اور پر بھروسہ کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر چیز جو ہے آسمانوں میں ہے, زمین میں ہے, اسی کی ملکیت. پھر آگے فرمایا جو کیونکہ مملوک جو ہے وہ اس کے سامنے جواب دہ ہے اور مالک اس سے پوچھے گا کہ تو نے میری ملکیت میں کس طرح تصرف کیا, خود اپنے نفس میں کیسے تصرف کیا, جسم میں کیسے کیا, اور جو کچھ کائنات میں بخشا اس سے کیسے کیا. اور اگر آدمی یہ سمجھے کہ کائنات میں کوئی دوسرا مملوک جو ہے جو اللہ کی ملکیت ہے وہ کچھ وہاں میرے کام آ جائے گا, تو پھر تو جواب دہی کا پورا عقیدہ جو ہے فاسد ہو جاتا ہے. اگر یہ آدمی سمجھے کوئی اور میرے کام آ جائے گا اور میری مجھے بچا لے گا, اللہ کے آگے اس کا زور چل جائے گا, مالک کے سے زبردستی میرا کام کرا دے گا, تو پھر تو جواب دہی کا پورا عقیدہ جو ہے وہ خراب اور فاسد ہو جاتا ہے. چنانچہ فرمایا منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے اس کے پاس سوائے اس کی اجازت. یہ نہ سمجھیں کہ آپ یہ شفاعت جو ہے یہ صرف آخرت کے لیے, دنیا کے لیے بھی, دنیا کے اندر بھی کوئی سمجھے کوئی دوسرا میری شفاعت کر کے مجھے کچھ دلوا سکتا ہے اللہ سے, اللہ نہ دینا چاہے اس کے باوجود, تو یہ نہیں ہو سکتا. اور آخرت میں آپ یہ سمجھیں کوئی اللہ تعالیٰ سے شفاعت کر کے اور مجھے بخشوا سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے, تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اس نے شفاعت کو منع نہیں کیا کہ یہ نہیں ہوگی, اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی, باذن نہیں, جو ہوگی تو اس کے حکم سے اجازت. اس لیے کائنات میں تو کوئی کام حی اور قیوم وہ ہے, تو کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا. جو کام بھی ہوگا اس کی مرضی سے, اس کی اجازت سے ہوگا, اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے پر قادر ہو, کرنے پر بھی قادر ہو, پوری کرنے پہ نہیں, کرنے پر بھی قادر ہو, تو وہ تو خود خدا ہے. جو آدمی خدا کے اذن کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہو وہ خود خدا ہے, تو وہ خدا نہیں ہو سکتا کوئی آدمی اس کے اندر. اس لیے کوئی آدمی نہ شفاعت کر سکتا ہے نہ شفاعت کو قبول کروا سکتا ہے سوائے اس کی اجازت کی. تو دنیا میں بھی بندوں کی دعائیں دوسروں کے حق میں قبول فرماتا ہے, اس کی اس نے اجازت دی ہے. اچھے بندوں کی دعائیں خراب بندوں کے حق میں قبول فرماتا ہے, یہ اس نے بیان فرما دیا ہے. قیامت کے روز بھی وہ جن کو جو اس کی عدل اور رحمت کے مطابق بخشے جانے کے مستحق ہوں گے ان کے لیے سبب, جیسے وہ یہاں سبب سارا ڈاکٹر کو بنا دیتا ہے, اس نے ڈاکٹر کو بھیجا, اس نے نسخہ لکھا, آپ کو شفا ہو گئی, آپ کہتے ہیں ڈاکٹر نے شفا دی, شفا تو اس نے دی, وہاں پر ہی وہ کوئی وسیلہ بنا دے گا، اسباب سبب بنا دے گا، اس میں اس آدمی کے لیے بھی وسیلہ بنے گا اور اس کا بھی اعزاز ہوگا جس کو شفاعت کا وہ حق، جس کے کہنے سے وہ سن لے گا، حالانکہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کی مرضی سے اجازت سے ہوگا. چنانچہ اصل بھروسہ بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ سب کچھ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. یہ جملہ جو ہے اللہ کے علم کی لامحدود وسعت کو ظاہر کرتا ہے. سامنے جو ہے وہ زمان میں بھی ہے، یعنی سامنے کائنات کے اندر بھی ہے، مکان کے اندر، اور پیچھے بھی ہے، اور سامنے اور پیچھے زمانے کے اندر بھی ہے. پیچھے جو کچھ ہو چکا وہ اس کے علم میں ہے، اور آگے جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس کے علم میں ہے. چنانچہ اس کا علم جو ہے وہ آج اور کل کا مقید نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کل کیا ہوگا، اس نے غیب اور شہود کے لفظ اگر استعمال کیے ہیں کہ عالم الغیب والشہادہ، تو اس کے معنی دراصل یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز غائب ہے اور کوئی چیز شہادہ ہے. اس کے لیے سب چیزیں برابر ہیں، اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن، اس کے لیے کوئی یہ الفاظ ہی بے معنی ہیں کہ کیا اس کو یہ معلوم ہے کل کیا ہوگا. کل اس کے لیے ہے ہی نہیں، سب آج ہے اور سب کل ہے اور زمانہ ایک ہے، اور جو چیز ہے اسی کی ہوئی ہے. اس لیے آج سے، لیکن جس طرح عالم الغیب الشہادہ گیا تو شہادہ تو سامنے ہے اور غیب جو ہے وہ آدمی کی نظروں سے اوجھل پیچھے ہے. تو جو کچھ بھی پیچھے ہے، سامنے ہے، نظر آتا ہے، نہیں آتا ہے، سب پر اس کا علم حاوی. یہ اللہ کی ملکیت، ایک تو اس کی تخلیق کی زندگی بخشی وہ حی ہے، دوسرے ہر چیز اس کے حکم سے ہو رہی ہے، قیوم. آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن، اس کے لیے کوئی یہ الفاظ ہی بے معنی ہیں کہ کیا اس کو یہ معلوم ہے کل کیا ہوگا. کل اس کے لیے ہے ہی نہیں، سب آج ہے اور سب کل ہے اور زمانہ ایک ہے، اور جو چیز ہے وہ اسی کی ہوئی ہے. اس لیے آج سے، لیکن جس طرح عالم الغیب الشہادہ گیا تو شہادہ تو سامنے ہے اور غیب جو ہے وہ آدمی کی نظروں سے اوجھل پیچھے ہے. تو جو کچھ بھی پیچھے ہے، سامنے ہے، نظر آتا ہے، نہیں آتا ہے، سب پر اس کا علم حاوی. یہ اللہ کی ملکیت، ایک تو اس کی تخلیق کی زندگی بخشی وہ حی ہے، دوسرے ہر چیز اس کے حکم سے ہو رہی ہے، قیوم، تیسرے ہر چیز اس کی ملکیت ہے، چوتھے یہ کہ اس کا علم جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. یہ علم صرف اس بات کا نہیں ہو گیا کہ کیا ہوگا، کیا اعمال ہوں گے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ تو اس پر بھی حاوی ہے کہ انسان کو کیسے رہنا چاہیے، کس میں اس کی بھلائی ہے، سیاست ہو، معیشت ہو، تجارت ہو، خاندانی زندگی ہو، اخلاق ہو، دل ہو، دل کے باہر کی دنیا ہو، اس سب کے بارے میں وہ جانتا ہے صحیح چیز کیا ہے. جو علم رکھتا ہے وہی مخلوق کو یہ بتا سکتا ہے کہ کس طرح اس کو زندگی بسر کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس کو کسی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کا تعلق شفاعت کے عقیدے سے بھی ہے کہ آدمی سمجھے کہ کوئی وہاں شفیع کھڑے ہو کر اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی اضافہ کر دے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں. اس لیے کہ اس کے علم میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر ایک کو اچھی طرح جانتا ہے، کیا کر کے آیا ہے، کیا کر کے لایا ہے، کیا اس کا کارنامہ زندگی ہے، اس میں کیا اس کی مجبوری تھی، کہاں مجبوری نہیں تھی، وہ ہر چیز سے واقف ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس لیے اس کو کسی شفاعت کی حاجت نہیں ہے. اگر وہ شفاعت کا موقع دے گا، شفاعت قبول کرے گا، تو شفیع شفاعت کرنے والے کی درجہ بلند کرنے کے لیے کرے گا، اور جن کی شفاعت کرے گا ان کی بخشش کا بہانہ، جس طرح دنیا میں بہانے وہ بناتا ہے، سبب کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، ڈاکٹر کھڑا کر دیا، کھیتی اگا دی، اس کے بغیر بھی سب دے سکتا تھا وہ، تو وہاں پر وہ ایک سبب پیدا کر دے گا جس سے آدمی جو سبب کا عادی ہے وہ سمجھے گا ہاں اس کے کہنے سے میری شفاعت ہو گئی. حقیقت تو یہ کہ اسی کے اذن سے اجازت سے ہوگی. اور اس کے بعد اس میں ایک دوسری بات فرمائی کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کا علم تو اتنا لامحدود ہے اور اس کے علاوہ دوسروں کا علم صرف اتنا ہی ہے جتنا وہ دے دے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، فلسفہ ہو، علوم نبوت ہو، غیب کا علم ہو، آخرت کا علم ہو، اس سے زیادہ کسی کو نہیں معلوم کہ جو اس نے بندے کو عطا کر دیا. انبیاء کو بھی اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے. ان کو غیب کا علم ہوتا ہے، اگر غیب کے معنی وہ علوم لیے جائیں جن کا تعلق کے عالم غیب سے. ان کو اللہ تعالیٰ کبھی یہ بھی بتا سکتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. غزوہ بدر کے بارے میں بیان ہے کہ حضور تشریف لائے اور میدان جنگ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ نے جگہ بتا دی کہ یہاں پر یہ آدمی کی لاش پائی جائے گی، یہاں پر اس آدمی کی لاش پائی جائے گی، یہاں پر اس آدمی کی لاش پائی جائے گی. 70 قریش کے بڑے بڑے سردار فرماتے ہیں کہ سب کی لاش اسی جگہ پائی گئی. لیکن آپ کا اپنا علم نہیں تھا، یہ ذاتی علم نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا علم تھا. اور اس علم میں کو اس نے پھر احاطہ نہیں کیا، جو وہ چاہے جس کو جتنا علم چاہے دے سکتا ہے. زندگی کے بعد موت کے بعد زندگی ہے، یہ کسی کو علم نہیں ہے، اللہ نے علم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہے، اس کا بھی کسی کو علم نہیں ہے، اس نے علم دیا ہے کہ میں ہوں اور میری یہ صفات ہیں. تو جتنا بھی علم ہے اس سب کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان کا علم تو محدود ہے، اسی کا دیا ہوا ہے. خدا کا علم لا محدود ہے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. وسع کرسی اور سماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے اوپر وسعت اختیار کیے ہوئے. کرسی کا لفظ اب تو ہم خود جانتے ہیں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کرسی کی طلب ہے، کرسی کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، کرسی کے پیچھے لوگ بک رہے ہیں، اور ہمیشہ سے کرسی حکومت پر بیٹھ گیا، تخت پر بیٹھ گیا، یہ بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. عرش کا لفظ بھی جو تخت کے معنوں میں ہے، انہی معنوں کے اندر ہے. عرش کیسا ہے اور کیا چیز ہے یہ تو غیب سے تعلق رکھتا ہے، ہم نہیں جانتے، اور اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں عرش کے اوپر بغیر یہ دیکھے کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے، کیوں ہے. لیکن جس طرح ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی صفات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، ہم کچھ نہیں جانتے اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے. جو علم اس نے دے دیا وہ ہمارے پاس ہے کہ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، کوئی چیز علم سے باہر نہیں ہے، اس کا اختیار ہم پہ چل رہا ہے، اس سب سے ہم واقف ہیں، اس لیے کہ اس نے ہم کو یہ علم دیا ہے. اسی طرح عرش کے بارے میں ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ عرش کے معنی ہے کہ سارا اقتدار اور اختیار جو ہے وہ اس کی اقتدار اختیار آسمانوں اور زمین پہ ہر چیز پر حاوی ہے، کوئی چیز اس کے اقتدار سے، اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے. اس کی کرسی جو ہے، اس کا عرش جو ہے، اس کا اختیار جو ہے، اس کا اقتدار جو ہے، اس کا حکم جو ہے، وہ اس کائنات میں ہر جگہ چلتا ہے. کوئی ایک انچ جگہ بھی اس وسیع و عریض کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جہاں اس کے تخت سلطنت کے اقتدار سے وہ باہر ہو، اس کی کرسی اس پر قائم نہ ہو. انسان کے دل میں، دماغ میں، زندگی میں، آج سیاست میں، معیشت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے اقتدار اختیار سے باہر ہو. وسع کرسی و سماوات والارض ولا یعودہ حفظہما، اور ان سب کی حفاظت کرنے سے وہ تھکتا نہیں ہے. اگر یہ کوئی تصور ہو کہ کہتے ہیں تو بڑا بھاری کام، انسان اپنے بارے میں سوچے کہ آدمی تھک جاتا ہے، اونگ جاتا ہے، سو جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے، تو اس کی ذات تو ان سارے نقائص سے پاک ہے. اور اس لیے آدمی کو جو ہے اپنا بندگی کا تعلق، اب یہاں پر پھر وہ بات دوبارہ آئے گی، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تو کوئی اس کا مستحق نہیں ہے کہ آدمی اس کی بندگی کرے، اس کی پرستش کرے، اس کی اطاعت کرے، اس سے بڑھ کر محبت کرے، اپنا سب کچھ اس کے قدموں پہ نچھاور کر دے. اسی کا دیا ہوا ہے، اپنی شخصیت، اپنی زندگی، اپنے اعمال، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے رشتے، سب اس کے قدموں پہ لا کے نچھاور کر دے تو بھی حق ادا نہیں ہوگا، اسی کے دی ہوئی ہر چیز ہے. اور کسی سے کچھ نہ طلب کرے، کسی سے کوئی امید نہ رکھے، کسی سے کچھ نہ مانگے، نفع نقصان کی امید اسی سے رکھے. جو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر جن و ان سب جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، اور اگر سارے جن و انس جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، سوائے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس نے لکھ دیا ہو اس کو. تو یہ دراصل پھر اسی کے ساتھ بندگی کا تعلق، اس کے علاوہ تو کوئی الہ نہیں. ہو اللہ لا الہ الا ہو، جو آیت جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، وہی اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہ لا الہ الا ہو کی آپ تشریح سمجھ لیں جو اس پورے اس آیت کے اندر ہوئی ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور جس طرح بات شروع ہوئی تھی اللہ کے ذکر سے، اب اس کی پھر دو صفات پر یہ آیت ختم ہو گئی کہ سب سے بلند وہی ہے اور سب سے عظیم وہی ہے. یہ پھر ایک خلاصہ آ گیا اب تک جو ساری صفات بیان ہوئی. جتنے بھی آدمی تصورات کرے، جتنے اس کے بارے میں خیالات قائم کرے، جتنی اس کی فہم ہو، معرفت ہو اللہ کے بارے میں کہ وہ ایسا ہے، یہ کرتا ہے، وہ اس سب سے بالا ہے. تعالی عما یشرکون، جو بھی آدمی، جتنی مثالیں ہم بیان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، میں نے ایک مثال بیان کی حی اور قیوم کی، آدمی کے ذہن میں نقشے کی، ناقص مثال ہے، وہ اس سے بہت بلند ہے. وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس سے بھی بلند ہے کہ ہمارے الفاظ اس کے بارے میں بیان کر سکتے. اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا کام کرنا، یہ سارے الفاظ تو ہم نے انسانوں کو کام کرتے دیکھ کر بنائے ہیں اپنی زبان کے اندر، یہ الفاظ اس کے لیے نہیں ہیں، لیکن ہم کو تو وہ ہماری زبان نہیں سمجھا سکتا ہے. اس لیے اس نے آخر میں کہا کہ پھر یہ عقیدہ کہ وہ ہر چیز سے بلند و بالا ہے، ہر چیز پر حاوی بھی ہے، ہر چیز، کوئی چیز اس کے برابر کی نہیں ہے، اور سب سے بڑا عظیم وہی ہے. کوئی چیز جو اس کے معاملے میں کوئی عظمت نہیں، کوئی سر اٹھا کے نہیں چل سکتی، سر اٹھا کے نہیں جی سکتی، پھر وہی ہے کہ جو عظیم ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ ایک آیت ہے اور ذرا لمبی آیت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ ہدایت اور یہ ارشاد کہ یہ قرآن کی آیتوں میں ایک سب کی سردار ہے، اور جو اس کو پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہے. یہ بڑے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو حضور کو دیا گیا ہے، اس کے مثل چیز لوگوں کو نہیں دی گئی ہے. تو یہ دراصل یہ آیت ہے، اور جتنا آپ اس کو سمجھیں گے، اس پہ غور کریں گے، سوتے ہوئے پڑھنا چاہیے، اٹھنے کے بعد بھی اس کو پڑھنا چاہیے، اللہ توفیق دے تو پانچوں نمازوں کے بعد بھی پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ اس سے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی مالات اور تحریک اور جہاد اور سیاست اور معیشت، یہ سب اسی کتابیں ہیں. اللہ پر ایمان صحیح ہوگا، مضبوط ہوگا، تو ہر چیز صحیح رخ پہ جائے گی. اللہ پر ایمان میں نقص پیدا ہو جائے گا، شرک پیدا ہو جائے گا، خرابی پیدا ہو جائے گی، کجی پیدا ہو جائے گی، ہر چیز میں کجی اور ٹیڑ پیدا ہو جائے گی. اس لیے یہ آیت جو ہے یہ ایک مرکزی آیت ہے، اور اس کو یاد کر کے، اس کا ترجمہ سمجھ کے، اس کے معنی سمجھ کے، اس کو بار بار پڑھنا دہرانا، اس کی تاکید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بھائی نے سوال کیا، اپنے لہو میں لام کو حرف جر کا ہے جبکہ بعد میں فی بھی موجود ہے، کیا لام تخصیص کا نہیں ہے؟ دیکھیے، اصل میں یہ جو گرامر کا معاملہ ہے، اس میں تو قرآن مجید کی ساری تفسیریں نحوی مسائل پر بحث سے بھری ہوئی ہیں، اور ایک ہی لفظ کی کئی تعبیریں، اور ایک ہی حرف کے جملے میں مقام کے منصوب ہے، حال میں ہے، مفعول ہے، ہر مفسر کتاب اٹھا کے دیکھیں. اس لیے میں تو اپنے درس میں نہ ان بحثوں میں پڑھتا ہوں اور نہ ان بحثوں میں جاتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور وہ بات اس سے واضح ہے کہ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہر چیز صرف اسی کی ملکیت ہے اور کسی کی ملکیت نہیں، اور سب نے یہ معنی اس کے لیے ہیں جو بھی اس کو قرار دیں. اور فی کے لفظ سے تو اس کی پھر وسعت شامل ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں. یہ میری فہم اور مطالعے کے مطابق یہ معنی ہے، کسی دوسرے کے فہم مطالعے کے مطابق نحوی طور پہ، صرف کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے کوئی دوسری تعبیر بھی ہو سکتی ہے، اور مفسرین نے جگہ جگہ مختلف تعبیریں کی ہیں.